حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفی الامجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين.
ممکن ہے رونے والے کچھ کو عذاب سے کوئی آدمی کسی اور کے پورے ہوش نہیں اٹھائے گا، یعنی کسی اور کے گناہ کسی اور کے گردن پر نہیں ڈالا جائے گا۔ خدا کے عدالت کے خلاف، انصاف کے خلاف ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے رونے سے اس بیچارے کی سزا میں اضافہ ہو جائے؟ اور ابن عباس کی اسی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت پیغمبر سے نقل نہیں کیا ہے، خلیفہ نے، خلیفہ کے اپنے الفاظ، پیغمبر کے نہیں، خلیفہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ میت کے گریہ کرنے سے، میت پر گریہ کرنے سے میت کو عذاب ہوتی ہے، پیغمبر کی حدیث نہیں۔ تو یہ خود عالم اسلام کے معیاروں کے مطابق یہ دلیل مردود دلیل، ناقابل قبول دلیل۔ فرضاً دلیل صحیح بھی ہوتی، روایت اگر صحیح بھی ہوتی، تب بھی اس کے مقابل میں اتنی ادلہ ہے کہ اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ فرض کیجیے آپ کے سامنے ایک آدمی نے ایک خبر لائی، خبر لانے والا آدمی بھی معتبر، دوسرے 10 معتبر آدمیوں نے کہا کہ نہیں وہ خبر صحیح نہیں، تو آپ کس کو مانیں گے؟ ظاہر 10 معتبر آدمی کے بعد وہ ترجیح دیں گے ایک آدمی پر۔ یہ علم اصول میں ثابت ہے، جو قوی دلیل ہے اس کو ہم لیں گے، یعنی ہم شرعاً میں حکم ہے دلیلوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو کمزور دلیل کو چھوڑنا ہے، قوی دلیل کو لینا ہے۔ ایک راوی کے مقابل میں 10 راوی کی بات زیادہ مضبوط ہوتی ہے، زیادہ قابل اعتماد۔ اب آپ دیکھیے پیغمبر کی سیرت کو، پیغمبر سے پہلے انبیاء کے حوالے سے روایتیں عام مسلمانوں کی کتابوں میں بھی ہیں، ہماری کتابوں میں بھی ہیں، کہ حسین کے غم میں سابقہ انبیاء نے گریہ کیا، حضرت آدم سے لے کر پیغمبر خاتم تھا۔ لیکن پیغمبر خاتم ہی کے حوالے سے جناب ام سلمہ کے دور السلام میں کئی دفعہ یہ واقعہ ام سلمہ بیان کر دیے کہ میں پہنچا، پیغمبر ایک دفعہ کہا تھا کسی کو اندر آنے نہ دو، امام حسین چھوٹے تھے، دوڑتے ہوئے اندر گئے، میں پکڑ نہیں سکا۔ پھر جب میں اندر گئی دیکھا پیغمبر رو رہے ہیں، حسین سینے پر ہے، پیغمبر گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کیا ہو گیا رسول اللہ؟ فرمایا کہ ابھی جبرائیل نے خبر دی، جب حسین آئے میرے کاندھے پر چڑھنے لگے، میرے گردن پر چڑھنے لگے، تو تیار کرنے لگے، تو جبرائیل نے پوچھا آپ تیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اپنی اس فرزن سے؟ میں نے عرض کی یقیناً محبت کرتا ہوں۔ تو جبرائیل نے واقعہ سنایا آپ کا یہ فرزن کربلا کے میدان میں پیاسا شہید ہو جائے، واقعی کربلا سنا۔ پھر جناب صفیہ پیغمبر کی چچی ہے، ان کے گھر میں بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا، وہاں پر بھی جب حسین پہنچ جاتے ہیں، صفیہ دیکھتی کہ پیغمبر رو رہے ہیں، جب گریے کے سبب پوچھا تو پیغمبر نے فرمایا ابھی جبرائیل نے آ کر حسین کی مظلومیت کی خبر سنائی۔ یہ بار بار کیوں پیش آتا ہے؟ تاکہ امت کو تیار کرے، حسین کی عظمت نہیں معلوم اور امت کی بھی ہدایت ہو، اور عزائے حسین بھی اہم مقاصد میں سے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے کہ امام نے فرمایا انا قدیر العبرات، میں کشتہ ہوں، قدیر جو مارا جاتا ہے، عبرات آنسوں کا کشتہ ہوں۔ اس پر مولا خود وضاحت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومن جب میری یاد کرتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اپنی شہادت پر رونے کو پسند فرماتے ہیں۔ قیام کربلا کے مقاصد میں سے ایک مقصد علماء بھی فرماتے ہیں، ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے، آدم سے لے کر کربلا تک اس سلسلے سے معلوم ہوتا ہے کہ عزاداری قیام کربلا کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد۔ سید سجاد کو جناب شہزادی نے ہی فرمایا بیٹا پریشان مت ہو، ام ایمن نے فرمایا یہاں پر بارگاہ بنے گا، لوگ آئیں گے اور قیامت تک لوگ آئیں گے، اہل دنیا دنیا شاید نہیں جانتی لیکن اہل آسمان سب کو جانتے ہیں. یعنی زیارت حسین, عزاداری حسین مقاصد میں سے, اس کے ذریعے اسلام کو زندہ رکھنا, انسانیت کو زندہ رکھنا, اس عظیم خون کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے جس کی مثال تاریخ انبیاء اور اولیاء نہیں ملتی. تو ان سب کو زندہ رکھنے کے ذریعے کیا ہے؟ یہ آزاداری ہے. تو آزاداری ان مقاصد میں سے ایک ہے قیام کرنا. تو آپ دیکھتے ہیں پیغمبر جناب سینے کی دولت سلام ہے بار بار آتے ہیں, حسین کو دیکھ کر روتے ہیں. سیدہ جب پوچھتی ہے تو جبرائیل نے پیغمبر کو حضرت مصائب حسین بیان کر کے رولایا ہے. پیغمبر مصائب حسین بیان کر کے سیدہ روتی ہے, مولا امیر المؤمنین روتے ہیں. جناب شہزادی سمینا, جناب شہزادی زینب جب دنیا میں آئی, زینب کے مسائل پیغمبر نے سنایا. دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح یہ پیغمبر کی سیرت ہے, گریہ کرنا غم حسین. عام طور پر واقعہ کے پیش آنے سے پہلے غم نہیں ہوتا. ہم نے کہ ہمیں معلوم ہے ہمارے عزیز اقارب سب دنیا چلے گئے, ہم بھی دنیا سے جانے والے, ہمارے بہت چہیدہ فرزند تھے وہ بھی دنیا سے جائے, یقین اس کے باوجود غم بھی نہیں ہوگا. لیکن واقعہ پیش آنے کے بعد یقیناً محبت کا تقاضا یہی ہے کہ غمگین ہو جائے, محزون ہو جائے, آنسو بہائے, گریہ کرے. لیکن حسین کا واقعہ اس طرح سے کہ واقعہ کے پیش آنے سے پہلے پیغمبر گریہ فرماتے, علی علیہ السلام گریہ کرتے, جناب سیدہ گریہ کرتے. وہ کیوں؟ واقعہ کی شدت کو بیان کرتے, تفصیلات کو بیان کرتے ہیں, خود بخود اس واقعہ کو ان تفصیلات کے ساتھ سنیں, گریہ کے بغیر رہنا نہ ہوتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں سیرت پیغمبر ہے گریہ کرنا, حسین پر گریہ کرنا, غم حسین پر گریہ کرنا, وہ بھی شہادت حسین پر, دوسرا غم بھی نہیں, شہادت حسین پر, شہادت اہل بیت حسین پر گریہ کرتے ہیں. یہ سیرت نہ ہوئی. اور اس کے علاوہ پیغمبر کی سیرت میں دیکھتے ہیں حضرت ابو طالب جب دنیا سے چلے گئے پیغمبر نے گریہ کیا, حضرت فاطمہ بنت اسد کی وفات جب ہوئی تو پیغمبر نے گریہ کیا, پیغمبر کی بیٹی آپ جانتے ہیں جناب ماریہ قبطیہ وغیرہ, ماریہ قبطیہ کے ساتھ فرزند تو تین فرزند خدا نے عطا کیا, ابراہیم, قاسم, طاہر, خلاصہ روایات کم از کم حضرت ابراہیم پر سب کا اتفاق ہے. تو جب دنیا سے چلے گئے پیغمبر نے فرمایا ان العین لتطمع وان القلب لیحزن, دل میں حزن ہے, آنکھوں میں آنسو ہے. دل کو آنکھوں میں ایک رابطہ ہے, دل میں حزن پیدا ہو جائے, فطری طور پر انسان کا آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. جب کسی نے حرض کے جانے سے رسول اللہ آپ روتے ہیں, فرمایا اگر میں نہ روؤں, نہ رونے والے کے دل میں رحم نہیں ہوں, اگر دل میں رحم ہے تو ایسے مسائل پر غمگین ہونا چاہیے, محزون ہونا چاہیے, گریہ کرنا چاہیے. ولیکن لا نقل ما یشکو, فرماتے ہیں کہ دل میں حزن, آنکھوں میں آنسو, ہم بھی روتے ہیں, ہم بھی معصوم ہوتے ہیں, لیکن ایسی بات ہم نہیں کرتے جس سے خدا ناراض ہو. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رونے کی مذمت ہے, وہ احادیث میں یہ نقطہ مد نظر ہے, عالم اسلام والوں کی جو احادیث ہے ان میں یہ نقطہ مد نظر ہے کہ رونے والا جب کسی کو کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اپنے آپے سے خارج ہو جاتا ہے, پھر خدا پر اعتراض شروع کرتا ہے, خدا کی عدالت پر اعتراض شروع کرتا ہے کہ خدا کی عدالت کہاں گئی کہ میرے عزیز کو مار دیا, قتل کر دیا. فرض آپ خود دیکھتے ہیں بہت سے لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں, خدا پر اعتراضات کرتے ہیں. ہم جو مذمتیں ہیں اس حوالے سے رونے پر مذمت, یہ سیرت پیغمبر ہے. پیغمبر نے صرف خود روئے, آج خود ٹھیک ہے پیغمبر نے گریہ کیا, لیکن اس مرحوم کے رہنے کے بعد, دنیا سے جانے کے بعد, ایک عرصے کے بعد تو گریہ نہیں کیا. آپ تو سالیان دراز روتے رہتے. خود پیغمبر خدا کی والدہ کب دنیا سے گئی تھی؟ 50 سال پہلا. اور پیغمبر آتے ہیں اپنی والدہ کی قبر پر, ابوا کے مقام پر ہیں, آتے ہیں اور خود والدہ کے مشکلات کو, سختیوں کو بیان کر کے خود بھی گریہ کرتے ہیں اور صاحب جو اصحاب تھے ان کو بھی بلاتے ہیں. وہی کام کرتے جو ہم اپنے مجالس میں کرتے ہیں. خود نے بھی گریہ کیا اور جو اصحاب ساتھ تھے ان کو بھی بلایا. جناب حمزہ کے واقعے میں آپ دیکھیے نا, یہی مسئلہ ہے. جب حمزہ کے اوپر کوئی رونے والا نہیں تھا, یہ محمد محسوس کرتے ہیں کہ سب پر رونے والے ہیں, حضرت حمزہ پر رونے والے ہیں. یہ باتیں جو عرض کر رہا ہوں عالم اسلام کی کتابوں میں. ہمارے پاس تو اتنی روایات ہیں جو کیا شک و شبہ نہیں ہے, نہ صرف روایات ہیں جائز ہونے کے حوالے سے, بلکہ عظیم ثواب کے بیان روایات میں موجود. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ افسوس کرتے ہیں میرے حمزہ پر کوئی رونے والا ہے. تو جب اصحاب نے یہ بات سنی, اپنی ازواج کو روانہ کیا حمزہ کے دولت سرا میں, انہیں حمزہ پر گریا کر یہ مجلس ہے نا, یہ اصحاب کے ازواج صاحب مصیبت نہیں تھی. پیغمبر کے اس احساس کو سن کر کے پیغمبر افسوس کر رہے ہیں کہ میرے چاچا پر کوئی رونے والا نہیں ہے. جمع ہو گئی روایات میں. اس کے بعد جب کسی مردے پر مدینے کی عورتیں روتی تھیں تو حمزہ پر بھی گریہ کرتی تھی. حضرت جعفر جب دنیا سے گئے, پیغمبر فرمائے فعلا جعفر خلیل اللہ, کوئی رونے والا ہو تو جعفر پر گریہ کرے. کوئی رونے والا سب حضرت جعفر کے ہر خانے کی بات نہیں کرتے, کوئی رونے والا ہو تو جعفر جیسوں پر گریا کرے. اسی طرح سے کئی واقعات ہیں. اور پھر عورتیں جو کسی مردے پر گریا کرتی تھی, خلیفہ کے موقع کے ساتھ منع کرنے لگے, میں نے فرمایا منع مت کرو, ان کو رونے تو اپنے ایسے. یہ واقعہ ایک دفعہ کا واقعات نہیں, بار بار پیش آیا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ ان کو اپنے مردوں پر رونے کی اجازت, رونے میں فوائد ہے. منہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, قیامت کا حساب و کتاب کا احساس آتا ہے. خصوصاً جو ہستی دنیا سے گئی ہے عظیم شخصیت ہو, تو اس کے افکار زندہ ہو جاتے ہیں اس کے غم منانے سے, اس کے دن منانے سے, اس کے افکار, اس کے مقام, اس کے نظریات, اس کی سیرت, یعنی اس کے دین کی تقویت, انسانوں کی تربیت ہو جاتی ہے. تو اسی لیے تاریخ پیغمبر, تاریخ اصحاب پیغمبر جب دنیا سے چلے گئے, پورا مکہ والوں نے گریہ کیا. تاریخ کے مطابق پورا مکہ والوں نے گریہ کیا, پورا مدینہ والوں نے گریہ کیا. مکہ اور مدینہ والے کون ہیں؟ صحابی پیغمبر, سب کے سب صحابی ہیں. کیونکہ عالم اسلام والوں کے پاس صحابی کے دو اہم معیار ہیں. ایک یہ کہ جس نے پیغمبر کی زیارت کی اور زیارت کرتے ہوئے مسلمان, یعنی پیغمبر کو دیکھا نزدیک سے, یعنی پیغمبر نظر آئے کس حالت میں؟ مسلمانی کی حالت. یہ صحابی ہے. اور کوئی قید نہیں لگائے بعض علماء نے عام مسلمان. اس کے مطابق جو کچھ لوگ مدینے میں آئے تھے, مسلمان ہو گئے تھے, کاتب وہی بھی تھے, بعد میں کافر ہو کر مکہ چلے گئے, وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ صحابی. تو کچھ اور علماء نے, جو اکثریت ہے عالم اسلام والوں کے, کہتے صحابی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی پیغمبر کی زیارت کرے, یعنی پیغمبر کو دیکھے, اور پھر کافر ہوئے بغیر دنیا سے چلے جائے. اب اس معیار کے مطابق سارا مکہ والے مکہ اتنا بڑا شہر تھوڑا تھا, مختصر تعداد اس کی آپ اسی علاقے کے برابر, یعنی قدیم زمانے میں شہروں کی آبادی زیادہ نہیں ہوتی تھی. اور مدینہ بھی اسی طرح سے, تو سارے مکہ والے مدینہ والے صحابی تھے, سب نے گریہ کیا. اور صحابی کا عمل آپ کے نظر میں کیا ہے؟ حجت ہے، یعنی شرعی حجت ہے. لیکن ہم جب اہلیت کی جن کے بارے میں آئے تصویر نازل ہوئی ان کی بات کو حجت قرار دیں تو فوراً اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بارہ بے ہو کر بولو. خلاصہ افسوس کی بات ہے کہ انصاف بھی اچھی چیز ہے کہ انصاف تھوڑا سا انصاف کرے اپنے مد مقابل کے حوالے سے. تو عارض یہ کر رہا تھا کہ یہ تمام آسان جناب ابن سلمہ کی خدمت میں خلیفہ اول دھوم آئے. ام سلمہ رو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں؟ فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے آسمان سے وہی قطع ہو گئی پیغمبر کے رحلت سے، تو وہ دونوں بھی رو رہے تھے. خالد ابن ولید جب شام میں فوت کر گئے تو خلیفہ کو اپنا وصی بنایا تھا، تو خلیفہ نے خالد کی خاندان کو اجازت دی 7 دن تک خالد پر گریہ کر سکتے ہیں، ماتم کر سکتے ہیں، اجازت دی. آپ دیکھ رہے ہیں جب اپنے بھائی فوت ہو گیا تھا خلیفہ کا، تو اس کے دوست پہنچا، اس پر نظر پڑتے ہی رونے لگا، بھائی کی یاد تھا. یعنی کثرت کے ساتھ ایسے واقعات ہیں پیغمبر کی زندگی اور پھر اصحاب کی زندگی، خود خلفائے راشدین کی زندگی میں، کہ پھر کوئی اگر اس کے باوجود رونے کو حرام سمجھے تو انسان کہہ سکتا ہے یہ کسی اور مقصد کی وجہ سے کہتا ہے، ورنہ اتنے دلائل کی روشنی میں اس کے مقابلے میں ایک روایت ہے، وہ روایت بھی ام المؤمنین نہیں مانتی، عبداللہ بن عباس جیسی شخصیت نہیں مانتی، تو پھر اس کے باوجود اس سے متمسک رہنا جس سے قسم کی بیماری کا علامت ہے، کم از کم اخلاقی بیماری کا علامت. تو اس طریقے سے آپ نے کوشش کی کہ غم حسین نہ منایا جائے. رونا بدعت ہے، حرام ہے. یہ جو مفتی ہے، مفتی اعظم ہے آل شیخ، اس نے عاشور کے دن اپنے بچے کی شادی کرائی اور بدقسمتی سے یہ بھی کہا کہ حسین کے قیام غلط تھا. یزید خلیفہ برحق تھا، حسین کے قیام نعوذ باللہ کا تعجب کی بات ہے. یزید آپ کے سامنے ہے، مدینہ میں جو کچھ کیا، مکہ میں جو کچھ کیا، ابو بکر کے فرزند عبد الرحمن نے جو یزید کے بارے میں کہا، ان تمام باتوں کے باوجود، یعنی ہمیں بعض اوقات اگر ہمارا دشمن کوئی شریف آدمی، انسان کو تھوڑا سا اپنے ذات میں مطالعہ کرنا چاہیے، شریف آدمی میرے ساتھ دشمنی کر رہا، میرا اندر شاید سقراط بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں، جب ان کو پھانسی کا حکم ہوا تو اس کے شاگرد رونے لگے، شاگرد سے پوچھا کیوں روتے؟ کہا کہ آپ کو بے گناہ مارنا، کہا کہ تم چاہتے تھے کہ میں گناہ گار بندر بن جاؤں، بے گناہ مارا جانا میرے لیے فخر ہے، گناہ گار بندر مرنا میرے لیے فخر نہیں ہے. ہمارے مد مقابل جب اتنا پست ہے، انسان کو اپنے براہ ہونے کا احساس زیادہ ہوتا ہے، اگر جب اس سے اپنے براہ ہونا نہیں لیتے لیکن تب بھی کتنا پست. یزید آپ کی تاریخ میں ہے، ناقابل انکار تاریخ ہے، جو کچھ مدینہ، چلو آپ دشمن آل محمد، دشمن آل محمد، آل محمد کی شہادت کو آپ کچھ نہیں سمجھتے، لیکن مدینہ میں جو کچھ کیا، مکہ میں جو کچھ کیا، وہ آپ کے سامنے یزید کے بیٹے نے کہا میرے والد نے ظلم کیا، ناجائز کام کیا ہے، اور حکومت چھوڑ دی، خلافت کو چھوڑ دی، معمولی بات نہیں ہے. سیاہ و سفید کا مالک ہو جائے پوری زندگی اور اولاد تک بھی منتقل ہو جاتے ہیں، ملکیت تھی، خلافت نہیں تھی، ملکیت تھی، اس نے چھوڑ دیا اپنے والد کے جرم کا اعتراف کیا کہ میرے والد نے یہ ناجائز کام کیا ہے آل محمد. خدا جب کسی کو اندھا کرتا ہے، اب دنیا میں بھی اندھا ہے اور آخرت میں بھی اندھا ہے، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. في الدنيا عنده بصيرته محروم جسم باطني رهدا وآخرتني في أندى معشوقة وآخرتني توصلي بدر سيادة كبرى. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آل محمد کے دشمن کس قسم کے ہیں. تو اس غم حسین کو منع کریں گے آپ نے دیکھا ابتدا میں انکار کرنے کی یزید کو بے گناہ ثابت کرنے کی پھر یزید کو تائب ثابت کرنے کی ابن زیاد کی گردن پر ڈالنے کی کوشش اور پھر کہنے میں کہ یہ قیام ہی صحیح نہیں تھا. جس طرح یہ مفتی کہتا ہے قیام ہی صحیح نہیں تھا. خود حسین نے یہی فرمایا آپ ہی کے معیاروں کو آپ دیکھیں آپ کے معیاروں کے مطابق حسین آپ صحابی اور تابعین کی بات حجت سمجھتے ہیں والتابعین لہم بإحسان. تو خود حسین نے یہ روایت فرمایا قال جدی رسول اللہ اب صحابی کی بات حجت انہوں نے چھوڑ دے حسین خود پیغمبر سے ڈائریکٹ روایت فرما رہے ہیں قال جدی رسول اللہ میرا نانا رسول خدا نے فرمایا میرا نانا رسول اللہ خدا نے فرمایا من رأى سلطانا جاہرا جس نے ایسے حکمران کو دیکھا تو ظلم کرتا ہے بندوں پر ظلم کرتا ہے مستحل لحرام اللہ خدا کے حرام کو حرام قرار دیتا ہے حلال کو حرام قرار دیتا ہے اور بیت المال کو صحیح تقسیم نہیں کرتا بلکہ کسی اور کھوپے کے ٹکڑا ہے اور یہ تمام گناہوں کو دیکھنے کے باوجود خدا کے احکام کو معطل کرتا ہے ان تمام غلط کاموں کو دیکھنے کے باوجود خاموش رہنے والے کو اور عملاً اور زباناً اعتراض نہ کرنے والے کو خدا اسی ظالم اور حکمران کے ساتھ مشہور کرتا ہے. اب یہ لوگ غلط کہتے تھے آپ کے خطبہ میں یہ مشہور قرآن کی آیت ہے لا تم کو بھی ایدی کو ملتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مر پاؤ. حسین جانتے تھے کربلا میں شہیدوں کی کیوں اتنی بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کے نتیجے کیا ہے. تو نعوذ باللہ کہتے تھے کہ اس آیت کی خلاف ورزی کی یعنی صدیاں اس آیت سے استدلال کرتے تھے کہ قیام کربلا غلط. ابھی جب اپنی باری آئی خودکش حملوں کے کتنے سلسلے شروع ہوئے یعنی ان کی حقیقت اس سے ثابت ہوتا ہے. فرزند پیغمبر پر البتہ ایسا فرزند پیغمبر ہے جس کے بارے میں پیغمبر کی دسیوں احادیث ہے شیعہ سنی دونوں کے درمیان ایک ہی دسیوں احادیث ہے آیات قرآن آئے تطہیر کے مصداق حسین ہونے پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ازواج اس میں شامل ہے یعنی ہے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے نا لیکن اہل بیت شامل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس طاہر و مطہر جس کی طہارت کی گواہی خدا نے دی ہے اس کو کہے کہ آیت کے خلاف ورزی لیکن جب اپنے باری آئی تو دیکھ کس طرح سے خودکش حملے کرتے ہیں بچے عورتوں کا قتل عام کرتے ہیں بے گناہوں کا قتل عام کرتے ہیں یعنی خدا دیکھیے کہ کس قسم کے دشمن ہمارے سامنے. جب مدعا کے آیت اور مدعا کے بارے میں قرآن میں آیت ہے احادیث ہے عام مسلمانوں کے بھی بہت سے احادیث ہیں عام مسلمانوں کے بہت سے علماء نے مان لیا بہت سے اصحاب کی سیرت کو خود مانتے کہ اصحاب بھی مانتے تھے اس کے باوجود مدعا کے بارے میں کیا کہتے تھے عجیب و غریب الزامات شروع پر لگاتے تھے. لیکن اپنی باری آئی جہاد نکاح میں ہر مغربی فواہشہ عورت کو جس سے کر دیا جہاد نکاح میں ایسے کارنامے ہیں کہ اس سے بڑھ کر بے عفتی اور گناہ کی تصور آپ نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں سے توقع نہیں لیکن تب بھی ہماری ذمہ داری ہے کچھ لوگوں کو یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں حقیقت بیان کرے واضح کرے کیونکہ عام طور پر لوگ جاہل ہیں جس تک پیغام پہنچا سکے ایک آدمی کیوں نہ ہو پیغام پہنچا ہے. آپ صحیح سجاد کو دیکھتے ہیں شام میں اس حالت میں کیا کیسے حالت ہے ایک غیرت مند انسان اور اس خاندان کے واحد جوان سید سجاد احساس ذمہ داری امام ہونے کے علاوہ ناموس کے احساس ذمہ داری زیادہ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب ایک بوڑھا نے کہا کہ خدا نے آپ کو شکست دی, رک جاتے ہیں, آیات قرآن کی تلاوت کرتے شام میں, آئے تطہیر کی, آئے مودت کی, متعدد آیات کی تلاوت کرتے فرمایا یہ وہی ہے, ایک آدمی کی ہدایت کر دیں, ایک کی ہدایت ہو جائے. پیغمبر نے حدیث فرمایا علی اگر آپ کے دست مبارک پر ایک آدمی کی ہدایت ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ پوری روئی زمین کی نعمت ملنے سے بہتر ہے کہ ایک آدمی کی ہدایت ہو جائے.
ہونے کے لیے تیار ہو کر جاتا ہے, پھر یہ القادر تحریک ہے یا نہیں؟
عجیب بات, خدا کے راہ میں شہادت ہلاکت نہیں ہے. اگر تم ہلاکت سمجھتے ہو تو یہی مسئلہ ہے, لیکن ابھی خود نے دیکھا کہ کس طریقے سے خودکش حملے انہوں نے شروع کیا اور اپنے اس اعتراض کو واپس نہیں لیتے ہیں, لیکن واپس دینے پر مجبور ہے. عجیب و غریب ہو گئے. کبھی جب سے تکفیری وجود میں آئے, کفار کے خلاف اقوال کیا ہے, کفار کے ساتھ جنگ میں نہیں لڑے, مسلمانوں کے خلاف اقوال کیا ہے, مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑے. تو ایک گروہ کرے گی ہمارا ہوتی رہی. آزاداری کی دلائل قرآن میں بھی ہے. ایک آیت جو آپ کی مشہور آیت ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آیت آئے مودت. آئے مودت میں بہت سی کوشش کی ہے اہل بیت سے اس آیت کو دور کرنے کی. دیکھیے ایک کوشش آپ نے کی, کہتے ہیں کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر خدا سے کہتا ہے, پیغمبر آپ مشرکین مکہ سے کہو میری رسالت کا معاوضہ یہ ہے کہ تم رشتہ داری کا تو خیال رکھو, میں تمہارا رشتہ دار ہوں. دیکھیے جب انسان دشمن ہو جاتا ہے کتنا گمراہ ہوتا ہے, لیکن خدا کے نظام میں آپ ہدایت کی طرف میں جائیں گے روز بروز آپ کی ہدایت بڑھتی چلی جائے. والذین اهتدوا زادتهم هدى, کہتا ہے ہدایت پانے آنے والوں کی ہدایت میں اضافہ کرتے جائے. لیکن جو گمراہی چاہتا ہے یضل به کثیرا, بہت بہت قرآن کے ذریعے خدا گمراہ کرتا ہے. کل نمد هؤلاء وهؤلاء, ہم سب کی امداد کرتے ہیں. کوئی دنیا چاہتا ہے اس کی امداد کرتے ہیں, کوئی آخرت چاہتا ہے اس کی امداد کرتے ہیں, دونوں کو چاہتے ہیں اس کی امداد کرتے ہیں. انتہا آپ کے ہاتھ میں. اب آئیے مدت میں یہ کیا مانا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مکہ والوں تم اسلام کو نہیں مانتے ہو, میں اپنی رسالت کی کوئی معاوضہ نہیں مانتا. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ, میں تمہارا رشتہ دار ہوں. قریش نے مکہ والے, میں تمہارا رشتہ دار ہوں, رشتہ داری کے خیال کرو. تو کوئی عاقل آدمی مان سکے اس بات کو؟ تو مکہ والے پورا جواب دیتے, ہم آپ کو رسول نہیں مانتے, معاوضے کی کیا بات کر. جب وہ پیغمبر کو رسول نہیں مانتے تو معاوضے کی بات ہی نہیں آتی ہے. یعنی غیر معقول سوال ہے نا. جب وہ پیغمبر کو خدا کا رسول نہیں مانتے ہیں تو پیغمبر کہے کہ میں اپنی رسالت کا معاوضہ تم سے کچھ نہیں مانتا سوائے کہ رشتہ داری کے خلاف. اس قسم کے لہوی باتیں کی ہیں, بےحودہ باتیں کی ہیں. نہ کوشش ہے کہ یہ آیت اہل بیت کی شان ہے, لیکن آیت کا بالکل صاف معنی علماء عالم اسلام نے قبول کیا ہے اور احادیث کے سلسلے میں حضرت ابن عباس, حضرت سعید ابن جبیر وغیرہ سے ہے کہ اس کی شان نزول بن جتن ہے. بات ہے یہ محمد فرمایا میری حضرت سے مراد علی و فاطمہ حسن حسین ہے. تو فوراً کہنے لگے بھائی یہ شورا مکی ہے, شورا شورا مکہ میں نازل ہوا. تو مفسرین نے جواب, تو سورہ شورا مکہ میں نازل ہوا ہے, لیکن سورہ شورا کی یہ تین آیتیں تمام تاریخ کے مطابق اور تمام شان نزول کی روایات کے مطابق مدینہ میں نازل ہوئی. یعنی قرآن کا سورہ کوئی سورہ خالص مکی یا مدینہ نہیں, نام طور پر مکس ہوتا ہے. اس کے بعد اگر سورہ پورے کا پورا مکی ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. ان کے اعتراض کا ہدف یہ ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا, مکہ میں مولا کی شاعری نہیں ہوئی تھی, حسنین نہیں تھے. یہ کہ مقصورہ اگر مکی بھی ہو, مکی صورتوں کی دو قسم ہیں, ایک حد ہے مکہ سے پہلا ہجرت سے پہلا, وہاں یہ بات صحیح, لیکن ہجرت کے بعد بھی پیغمبر مکے میں گئے. حد ہے مکہ کے وقت, بعد میں حج کے لیے, اس وقت جو آیت نازل ہوئی وہ بھی مکی ہے. تو آیت مکی ہونے کا لازمہ یہ تھوڑا ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی بدقسمتی ہے کچھ لوگوں کی کہ خود راہ باطل کو انتخاب کر کے جا رہے ہیں. تو اس آیت میں فرمایا کہ مودت اہل بیت، اب اس آیت کو نہ مانے کوئی حرج نہیں ہے، خود عالم اسلام والوں کے پاس دسیوں حدیث ایسی ہیں جن میں محبت اہل بیت واجب ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے عرض کیا آپ کے مطلب میں جو ناصبی ہے وہ کھل کر اپنی دشمنی کا اظہار نہیں کر سکتے، وجہ یہ کہ دسوں آیت کی تفسیر میں گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ مولانا مومنہ نے جب کسی کو روانہ کیا خوارج کی ہدایت کے لیے، فرمایا ان کو قرآن نے ابن عباس کو روانہ کیا، ابن عباس سب سے معروف آدمی تفسیر قرآن میں، فرمایا ان کو قرآن نہ سنا، وہ اپنی تحویلیں کریں گے، حدیث سناؤ جو تحویل نہ کر سکے۔ تو اتنی احادیث ہے کہ کوئی مسلمان مودت اہل بیت کے واجب ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ خود سورہ عرب میں میں نے دیکھا ہے کہ کتابیں چھپی ہیں کہ اپنے فرزندوں کی تربیت پر محبت آل محمد بردتی ہے۔ کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، جب ہم حج کے لیے گئے تھے تو مجبور اس حوالے سے، تو محبت واجب ہے، محبت واجب ہونے کے تقاضا، اعلیٰ محبت، ہر چیز میں کم زیادہ ہوتا ہے، اعلیٰ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ اپنا دین بھی اہل بیت سے لیں گے، جب آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اعلیٰ درجے میں تو اپنے دین اہل بیت سے لیں گے، کسی اور سے۔ میں دوسرے حالی چھوڑ کر کہتا ہوں، صرف محبت ہی کا تقاضا کیا ہے؟ اپنا دین اہل بیت سے، اپنی سیاست اہل بیت سے، یعنی اہل بیت کی حکومت، اپنی کردار اہل بیت سے، یعنی آپ کو اسوہ حسنہ اہل بیت، اور دل میں اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے محبت۔ اور محبت کا اثر کیا؟ محبت کا اثر ہے کہ محبوب کے ہر پسند آپ پسند، جس چیز کو محبوب پسند ہے، اگر اعلیٰ درجے کی محبت، جس چیز کو آپ کا محبوب پسند کرتا ہے وہ آپ بھی پسند کریں، جس چیز کو آپ کا محبوب پسند نہیں کرتا آپ بھی پسند نہیں کریں، یہ اعلیٰ درجے کی محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سب محبت اہل بیت، لیکن سب کی محبت کے درجات انسان نہیں ہے، واضح ہے۔ تو اعلیٰ محبت کے یہی تقاضا ہے کہ اہل بیت کے پسند آپ کو پسند، اور کم ترین درجہ کیا ہے؟ محبوب کے غم میں غمگین ہونا، محضور ہونا، محبوب کے خوش ہیں، یہ کم ترین ہے۔ جیسے آپ کسی دوست سے محبت کرتے ہیں، اس کو بچہ مل جائے، اس کو نوکری مل جائے، اس کو کوئی نعمت مل جائے، وہ خوش ہو جاتا ہے، آپ بھی واقعی خوش ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ شدید دوستی نہیں ہے تب بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے ہم کوئی غم کا مسئلہ پیدا ہو آپ کے ساتھ کبھی نہیں، محبت کا کم ترین تقاضا یہ ہے کہ غم میں شریک ہونا، خوشی میں شریک ہونا۔ تو عزاداری کرنا محبت پیغمبر کا بھی لازم ہے، اگر آپ پیغمبر سے محبت کرتے ہیں تو اس غم میں پیغمبر کے شریک ہونا پڑے گا جس غم نے پیغمبر کو واقعہ کربلا سے پہلے بار بار رلایا۔ اور آئے مدت اور احادیث تو خود احمد کے بارے میں، خود حسین کے بارے میں، جب حسین کربلا کے میدان میں اس طریقے سے شہید ہو جاتے ہیں خاندان اسیر، تو محبت کا کیا تقاضا ہے؟ یہ کہ ان کے غم میں گریہ کرنا، غم منانا، غم میں گریہ کرنا، ان کی خوشی میں خوش ہونا، بس یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ غم محبت اور مودت کا تقاضا ہے، اس کا کم ترین تقاضا ہے۔ پوری دنیا سے پوچھیے، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے غم میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ جب آل محمد کی محبت واجب ہے قرآن و سنت کے مطابق، تو ان کے غم میں شریک ہونا ہے، کربلا سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کربلا کا واقعہ نے ہمارے آنکھوں کو زخمی کر دیا، اقرا جفونا، آٹھویں امام فرماتے ہیں ہمارے پلکوں کو زخمی کر دیا کربلا کے واقعہ، یعنی اتنے ہم روتے ہیں زخمی ہو جاتی۔ زیارت ناحیہ میں وہ مشہور جملہ ہے، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَنِ الدُّمُوعِ دَمًا مُلَاءً، آپ پر آنسو کی بجائے خون کے آنسو بہتے ہیں، خود حسین فرماتے ہیں میں اشک و آنسوؤں کا رشتہ ہوں، جب بھی کوئی مؤمن میرے مصائب کو یاد کرتا ہے بے اختیار ہوتا ہے۔ تو یہ اخلاقی فریضہ ہے محسن انسانیت کے ساتھ، یہ محبت پیغمبر آل کا تقاضا ہے کہ آپ غم منائیں، یہ سیرت پیغمبر ہے، سیرت اصحاب ہے، سیرت ائمہ ہے، آل محمد کے غم ہماری نجات کا ذریعہ ہے، انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے، اسلام کی نجات کا ذریعہ ہے، انسانوں کی تربیت کا ذریعہ ہے، لشکر امام بنانے کے ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیے آج تیرا عمر روایات، دو قسم کی روایات ہیں، بعض روایات میں یہ ہے کہ 12 محرم شہدا کی تدفین ہوئی، بعض روایات میں ہے کہ 13 محرم شہدا کی تدفین ہوئی۔ یہ ایسا عام تھا کہ سید سجاد کو بہت تکلیف دی، سب کوفہ میں جیل سے آئے، روایت میں ہے کہ امام جب کربلا پہنچے، سرزمین کربلا کو خرید لیا اپنے حسن سے اور پھر ان کا حوالہ کر دیا، فرمایا میرے زیارت کے لیے آنے والے رہنمائی تھا۔ وہاں سے روایتوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہماری شہادت کے بعد ہمیں دفن کرو، شہداء کربلا کی شہادت کے بعد بنی اسد کی عورتیں پانی لینے کے لیے پہنچ جاتی ہیں، فرات نزدیک دیکھتی ہے کہ شہداء سب شہید ہو چکے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، واپس سے اپنے مردوں سے کہنے لگی ہم تو محب آل محمد، ہمیں وہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ حسین کے ساتھ دے دیں، کم از کم شہیدوں کو دفن تو کریں۔ مردوں نے کہا خطرناک ہے، ابن زیاد کے لشکر کا خطرہ ہے، ان کے بزرگوں نے مشورہ دیا ہم جاتے ہیں شہیدوں کو دفن کرنے کے لیے، کسی نگہبان کو رکھتے ہیں کوفہ کے راستے پر، جب کوفہ سے اگر لشکر آنے کے علامات ظاہر ہو جائے وہ ہمیں باہر کر۔ یہ کہ شہدا کے لاشوں کے سامنے جب پہنچے حیران ہو گئے، کسی تن پر سر نہیں پہچان سکتے کون مولا ہے، کون آقا ہے، کون غلام ہے، کون صحابی ہے، کون اہل بیت میں سے۔ لیکن ان خواتین بھی متوجہ ہو گئی تھی حسین کی نورانیت سے، کہ نور کے ایک ستون آسمان کی طرف جا رہا تھا، اسی نور کی وجہ سے بنی اسد بھی حسین کی شخصیت کو پہچان لی، یہ تو سید شہدا ہے، لیکن باقی ہستیوں کو نہیں پہچان سکے، حیران تھے کہ دور سے کسی سواری کے آنے کے آثار ظاہر ہونے لگے، ڈر گئے، منتظر رہے۔ جب سواری پہنچ گیا پوچھا آپ کیوں منتظر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھنے کے لیے آئے، فرمایا کہ نہیں تم شہیدوں کو دفن کرنے کے لیے آئے ہو، میں بھی شہیدوں کو دفن کرنے کے لیے آیا ہوں۔ روایت میں بنی اسد نے پہلی کوشش کی، سب سے پہلے حسین کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی، بالکل نہ اٹھا سکے، ایک عضو بھی نہ اٹھا سکے، سید سجاد آئے، ان سے فرمایا ایک حسین لاؤ، ایک حسین لاؤ اور ایک گڑا، ایک قبر یہاں پر کھودو، قبر کھودنے کے بعد حسین کی لاش کو اس حسین میں ڈال دی جس کے آزا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، فرمایا بابا ایک آش آپ دیکھتے کہ سیدانیہ کس طرح سے اسیر ہو گئی، اسارت میں ان کی کیا حالت ہے، پھر بنی اسد کو مدد کرنا چاہتے تھے، حسین نے فرمایا چیخ رہا تھا میں بے قصور،